أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں محمد والا. خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ انشاءاللہ خداوند عالم آج کی اس مبارک شب، شب قدر میں جو بھی آپ دعائیں مانگیں، حاجات مانگیں، توبہ و استغفار کریں، اپنے لیے دعائیں مانگیں، اپنی قوم کے لیے، امت اسلام کے لیے، مسلمانوں کی مشکلات کے لیے، بالخصوص فلسطین کے مظلوم اور محروم مسلمانوں کے لیے کہ جن کو شدید ترین مصیبتوں کا اور شدید ترین مشکلات کا سامنا ہے، ان کے بارے میں دعا کریں. خداوند عالم تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ماہ رمضان کا آخری عشرہ اللہ کے نبی سے نقل شدہ فرمان کے مطابق جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. خداوند عالم اس عشرے میں ہمارے ناموں کو ان لوگوں میں شامل فرمائے، ان ناموں میں شامل فرمائے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی ان ایام میں جہنم سے آزاد کر دے. جو ذمہ داریاں ہمارے دین کی طرف سے، مکتب کی طرف سے ہمارے کندھوں پر عائد ہوتی ہیں، خداوند عالم ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. صلوات پڑھیں ایک بار پھر محمد والا. آپ کی خدمت میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 121 تلاوت کی ہے. اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے بارے میں بیان فرماتا ہے کہ جن کو اللہ نے اپنی کتاب عطا فرمائی ہے، اور ہمیں معلوم ہے، ہم پر واضح ہے کہ ہم بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں جن کو اللہ نے اپنی کتاب، آخری کتاب، تمام آسمانی کتابوں میں سے سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ کامل کتاب عطا فرمائی. اس کتاب کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ خداوند عالم اس آیت میں اس کی طرف اشارہ فرماتا ہے. توجہ فرمائیں گے، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے، جن کو ہم نے مثلا قرآن کریم دیا ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، اور وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی قرآن مجید کی نظروں میں، اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں اس کتاب پر ایمان وہ رکھتا ہے کہ جو اس کتاب کو اس طرح پڑھتا ہے جس طرح پڑھنے کا حق ہے. خوب اچھی طرح آپ سے گزارش ہے کہ توجہ فرمائیے گا، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ان کی بنیاد سیدھی نہ ہو تو باقی جتنی بھی عمارت بنائی جاتی ہے وہ ساری کی ساری ٹیڑھی ہوتی ہے، اور قرآن ان چیزوں میں سے بنیادی ترین چیز ہے. ہمارے مسائل، ہماری مشکلات اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک ہم وہ کام نہ کریں جس کو اللہ اپنی کتاب میں حق کے تلاوت کہہ رہے ہیں.
اور آپ توجہ فرمائیں, ایک دفعہ میں کہتا ہوں کہ میرا قرآن مجید پر ایمان ہے, اور ایک دفعہ اللہ فرماتا ہے کہ قرآن پر ایمان کی یہ نشانی ہے. اگر میں دعویٰ کروں کہ میرا قرآن کریم پر ایمان ہے لیکن وہ علامت میرے اندر نہ ہو, وہ صفت میرے اندر نہ ہو جس کو اللہ خود اس قرآن پر ایمان کی علامت بتا رہا ہے, تو میری بات غلط ہے, ناقابل قبول ہے. ہاں اگر میں وہ صفت اپنے اندر پیدا کر لوں جس صفت رکھنے والوں کے بارے میں خود اس کتاب کا نازل کرنے والا فرما رہا ہے کہ جن کے اندر یہ صفت ہے وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں, تو پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ میں قرآن پر ایمان رکھتا ہوں. اب ہم نے خود دیکھا, فرمایا وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے اس طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے, اولئک یہی لوگ ہیں کہ جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں. جو حق کی تلاوت ادا نہیں کرتا اس کا مسئلہ کچھ اور ہے. وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ, اب دوسرے گروہ کا بتایا, جس نے اس قرآن کا انکار کیا, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, تو وہ خسارہ اٹھائے, وہ لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے. یہ جو لفظ اس آیت میں استعمال ہوا ہے حق کا تلاوت, اس لفظ کی تفسیر بیان کی ہے کہ یہ جو اللہ نے فرمایا ہے تلاوت اس طرح کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے, کیا مراد؟ یہ حق کے تلاوت سے مراد ایک حدیث میں سمجھائی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اچھی طرح اس حدیث پر توجہ فرمائیے گا, اپنا اپنا ہم جائزہ بھی لیتے جائیں, اور شب قدر کے جو فیصلوں کی رات ہوتی ہے, نصیب سنورنے کی رات ہے, تو اس میں ہم کوئی ایسا ارادہ کر لیں, کوئی قرآن مجید کے بارے میں ایسی نیت کر لیں کہ خداوند عالم بھی آج کی رات اس نیت کی وجہ سے, اس ارادے کی وجہ سے ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے کہ جو قرآن پر اس کی نظروں میں قرآن پر ایمان رکھتے ہیں, نہ کہ اپنے طور پر, اس کی نظروں میں قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. تو یہ حدیث میں آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا ہوں, آپ ایک صلوات پڑھیں محمد والے. امام نے اس آیت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے حق کی تلاوت, اس سے مراد کیا ہے؟ نمبر ایک, حق کی تلاوت کیا ہے؟ آغاز فرماتے ہیں امام, فرمایا یرتلون آیاتہ, قرآن کی آیات کو ترتیل سے پڑھتے ہیں. ترتیل کا معنی کیا ہے؟ آرام آرام سے, اور آرام آرام سے پڑھنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان سمجھتا ہے. بہت ساری چیزیں ہم نے اپنی روٹین میں ایسی شامل کر لی ہیں کہ جو آداب کے خلاف, اللہ سے مربوط چیزیں, ہمارے اور اللہ کے رابطے سے مربوط چیزیں, لیکن ان کے بارے میں ہماری روش ایسی ہے کہ جو خلاف ادب ہے. ان میں سے ایک ہے قرآن مجید کو تیز تیز بھاگ کر دوڑ کر پڑھنا. دوڑ سے مراد یعنی سپیڈ, قرآن پڑھنے کی سپیڈ میں دوڑ لگانا. ابھی مثلا بہت سارے اعمال ایسے ہیں بعض شبوں کے, آج کی شب کے لکھا ہوا ہے کہ اس میں یہ یہ اور یہ سورتیں تلاوت کرنا. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان بیٹھے اور پوری سپیڈ میں شروع ہو جائے گا کہ اتنی جلدی میں ان سورتوں کو تمام کروں, اور اس کے بعد وقفہ ہو تو چائے پی, نیاز کا جو باہر تقسیم, دعائے جوشن کبیر, خدا سے مانگنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں, خدا کو اس کے صفات سے یاد کر کے مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں, لیکن تھوڑی دیر گزرتی ہے دعائے جوشن کبیر کو شروع ہوئے اور ہم ورق الٹ الٹ کے دیکھتے ہیں کتنی پیچھے رہ گئی ہے, کب ختم ہوگی, کب ہم اٹھ کے جائیں. یہ بے ادبی ہے, یہ بے ادبی ہے, اور وہ تو جانتا ہے کہ یہ جو آیا بیٹھا ہے میری بارگاہ میں اس کو یہاں سے نکلنے کی جلدی, یہ پوری رغبت سے اور پوری خواہش سے میری بارگاہ میں آ کر نہیں بیٹھا, ایک رسم ادا کر رہا ہے, ایک رسم ادا کر رہا ہے. تو پھر انسان جتنا ادب کا لحاظ کرتا ہے اتنی ہی اللہ اس کو عطا دیتا ہے. خدا کے خزانے میں کمی نہیں ہے, وہ دیکھتا ہے اسے کتنی طلب ہے, جتنی طلب ہوتی ہے اللہ اس کی جھولی میں اتنا ہی ڈالتا ہے. تو یہ جو فرمایا یرتلون آیات، قرآن کی آیات کی ترتیل کرتے ہیں، یعنی آرام آرام سے پڑھتے ہیں. جب آرام آرام سے پڑھتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وَيَتَفَقَّهُونَ بِهِ، تفقہ پیدا کرتے ہیں اس ترتیل کے ذریعے سے. تفقہ کیا ہے؟ اچھی گہری سمجھ، اچھی اور گہری طرح سمجھ پیدا کرتے ہیں قرآن مجید کے بارے میں. اور جب سمجھ پیدا کر لیتے ہیں تو اگلا سٹیپ پھر کیا ہوتا ہے؟ فَيَعْمَلُونَ بِأَحْكَامِ، اور پھر جب سمجھ گئے کہ اللہ نے قرآن میں یہ احکام صادر فرمائے تو پھر ان احکام پر عمل کرتے ہیں. یہ تین چیزیں، پہلے آرام سے سکون سے پڑھنا، اس پڑھنے کے نتیجے میں کیا ملے گا؟ سمجھ کہ یہ کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے. اور جب سمجھ میں آ جائے گی تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ اب جب سمجھ میں آ گئی کوئی بات تو ہم اس پر عمل کریں. فرمایا وَيَرْجُونَ وَعْدَهُ وَيَخَافُونَ وَعِيدَهُ، اور پھر جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اس طرح آرام آرام سے تو کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ کے کسی اچھے وعدے کو دیکھتے ہیں قرآن میں، مثلاً جنت کا وعدہ ہے، نعمتوں کا وعدہ ہے، رضا الہی کا وعدہ ہے، تو اس کی امید لگا لیتے ہیں، اس کی امید لگا لیتے ہیں. وَيَخَافُونَ وَعِيدًا، اور جب قرآن مجید میں کسی وعید، وعید کون سا؟ دھمکی، خبردار کیا جانا کہ اگر یہ کام کرو گے تو پھر اس کا انجام جہنم ہے. جب کسی وعید پر پہنچتے ہیں تو ان کے اندر خوف پیدا ہو جائے، اپنے اندر خوف کا احساس کرتے ہیں. اب یہ امید اور خوف کو سمجھانے کے لیے میں آپ عزیزان کی خدمت میں ایک مثال پیش کرتا ہوں تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ امید کیا چیز ہوتی ہے. اس لیے کہ قرآن مجید نے بعض لوگوں کی امیدوں پر کراس لگایا ہے کہ تم یہ غلط امیدیں لگا کے بیٹھے ہو. امید جب انسان کسی چیز کی لگاتا ہے اس کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں، وہ کرے تو کہا جاتا ہے کہ اس کو ٹھیک امید ہے، اور اگر وہ لوازمات انجام نہ دے رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں تو نے امید اتنی بڑی لگائی ہوئی ہے اور اپنے کام میں. مثال، آپ نے کسی کالج میں داخلہ لیا مثلا، اور آپ ذرا پڑھائی میں تھوڑے سے نرم تھے، تو آپ نے ارادہ کیا کہ یہ جو میرے کلاس فیلوز نئے بن رہے ہیں ان میں سے میں کوئی ایسا بندہ ڈھونڈوں کہ جو بہت زیادہ محنتی ہو، بہت زیادہ منظم ہو، تاکہ میں اس کے ساتھ دوستی کروں تو میری بھی کمی دور ہو جائے گی. ظاہر بات ہے جب یہ منظم ہوگا، یہ پڑھنے والا ہوگا تو میری بھی ہیلپ کرے گا، میری کمی بھی دور ہو جائے گی، میں بھی اچھے نمبر لے لوں گا. تو آپ نے چیک کرنا شروع کیا، سوال پوچھنے شروع کیے، انٹرویو کرنا شروع کیا اپنے نئے کلاس فیلو سے. آپ نے ایک سے پوچھا آپ کی کیا امید ہے بورڈ کے ایگزامز میں، آپ کے کتنے نمبر آ جائیں گے. اس نے آپ سے کہا کہ آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. آپ نے کہا یہ آپ کے مطلب کا بندہ نہیں ہے، یہ دعاؤں پہ چلنے والا سر، ٹھیک ہے، اس نے خود کچھ نہیں کرنا. ایک دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا امید ہے کہ پاس تو ہو ہی جائے گا. آپ نے کہا یہ بندہ میرے کام کا نہیں. چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے، ایک سے آپ نے سوال کیا، آپ نے کہا کہ آپ کو کیا امید ہے آپ بورڈ میں کتنے نمبر لیں گے. اس نے کہا انشاءاللہ ٹاپ کرو. آپ رک گئے. آپ نے کہا یہ مطلب کا بندہ ٹاپ کرے گا، اس کو امید ہے ٹاپ کرنے کی. اب جو اس نے کہا مجھے امید ہے کہ میں ٹاپ کروں گا، اس جملے نے آپ کے ذہن میں اس کی ایک تصویر بنا دی. کیا؟ پڑھنے والا، پڑھنے والا ہے، منظم ہے، ٹائم ضائع نہیں کرے گا، سنجیدہ ہوگا پڑھائی کے بارے میں، ایسا ہی ہے. تو آپ نے کہا کہ اگر آپ قبول کریں تو میں آپ کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں بھی آپ کے اس سنجیدگی سے میں بھی استفادہ کر سکوں، میرے نمبر بھی اچھے. اس نے کہا ہاتھ ملاؤ. آپ نے ہاتھ ملایا، دوستی شروع. اچھا، جب آپ اس کے ساتھ رہے تو آپ نے کیا دیکھا؟ جب کلاس کا ٹائم آیا، سویا ہوا، آپ نے کہا کہ کلاس کا ٹائم ہے، کہتا ہے مجھے نیند آ رہی ہے، کلاس میں جا کے نا حاضری لگوا دینا، کوئی بہانہ بنا دینا، میں نہیں آ سکتا. آپ نے کہا پہلا دن ہے، شاید کوئی مسئلہ ہو. سویا آپ واپس آئے، ٹائم گزرتا رہا، آپ نے نہیں دیکھا اس نے کوئی پڑھائی کی بات کی ہو، کوئی کتاب کی بات کی ہو. شام رات کا ٹائم آیا، آپ سے کہتا ہے فلم دیکھنے چلنا ہے، نئی فلم آئی ہے سینما میں بہت زبردست، وہ دیکھنے چلنا ہے. آپ کو پھر کھٹکا لگا کہ یہ پڑھنے والا بچہ ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے. خوب آپ نے اس کے ساتھ تین چار پانچ دن ہفتہ گزارا، آپ نے اس کی سرگرمیاں دیکھی، آوارہ، لوفر، ٹائم ضائع کرنے والا، فضول، खेल कूद में पड़ा रहता है, क्लास में सही नहीं जाता, जाते भी जाए भी क्लास में तो तवज्जो नहीं करता, इधर उधर की हरकतें करता रहता है। हफ्ते के बाद आपने उससे दोबारा पूछा, उसका अमल देखने के बाद आपने दोबारा पूछा, अब आप पे वाजे हो गया कि बंदा कैसा है। आपने पूछा कि आपकी क्या उम्मीद है कि बोर्ड में कितने नंबर लेंगे, जिनका आपको बताया तो था इंशाल्लाह टॉप करूंगा। आपने कहा मेरे भाई टॉप तो बड़ी दूर की बात है, मुझे तेरा पास होना भी मुश्किल लगता है, लिहाजा खुदा हाफिज़, मैं तुझे तेरे साथ दोस्ती नहीं कर सकता। क्यों? ये जिस चीज की उम्मीद का नाम ले रहा है इसका अमल उसके बरक्स गवाही दे रहा है। आप तवज्जो फरमा रहे, समझिएगा इस बात को। उम्मीद लगाना कौन सी? जब भी दुआ मांगे हमें कहां जगह चाहिए? जवारे पंच तने पाक, ये उम्मीद है। और अगर हमारे काम देखा जाए, हमारे हमारी गुफ्तार देखी जाए, हमारा किरदार देखा जाए, अल्लाह के साथ हमारी रगबत देखी जाए, इबादात में खुदा की तरफ से जो जिम्मेदारियां आयद होती है वो देखी जाए, पास होने की उम्मीद भी मुश्किल है। फिर और बहाने बनाते हैं कि हम इस तरह बच जाएंगे, इस तरह बच जाएंगे, इस तरह बच जाएंगे। तो इमाम ने फरमाया कि क्या करते हैं जब कुरान पढ़ते हैं, जब किसी अल्लाह के अच्छे वादे को देखते हैं, यरजूना वादहु, उम्मीद लगा लेते हैं। तो उम्मीद कैसे लगाते हैं? लिखा होता है जिसने ये किया ये किया ये किया उसके लिए मैंने जन्नत रखी। अब उम्मीद लगाने का क्या मतलब, क्या तकाजा है? जो ये किया ये किया ये किया है उसको अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करते हैं। और जब अल्लाह की तरफ से कोई धमकी खबरदार करने वाली बात की, जिसने ये किया ये किया ये किया उसके लिए जहन्नम है, देखते हैं अगर मेरे अंदर है तो मैं इसको निकालूं ताकि जहन्नम से बच सकूं। और अगर ऐसा नहीं करता फिर वही वाला है जो बोर्ड पर टॉप करने जा रहा है लेकिन अमल उसका फेल। और कुरान क्या कहता है? ऐ ईमान वालों, वो क्यों कहते हो जो करते नहीं? जगह तुम्हें चाहिए जवारे पंच तन पाक में, अंबिया के नीचे वाला दर्जा चाहिए, लेकिन अमल तुम वो करते हो कि गैर मुस्लिम तुम्हें देखकर दीन से ही बेजार हो जाए, तुम्हारे अखलाक को देखकर, तुम्हारे मुआशरे को देखकर। इस मसला अपने मुआशरे में देखें, पाकिस्तान में क्या हालत है, करप्शन की क्या हालत है, झूठ की क्या हालत है, बद अखलाकी की क्या हालत है, बदजुबानी की क्या हालत है। तो कौन आए इस दीन के लिए? अगर हम कहते हैं हमारा दीन कामिल तरीन दीन है तो होना क्या चाहिए था? लोग अट्रैक्ट हो, इनके पास सबसे अच्छा प्रोग्राम है। क्यों बाज स्कूलों में बाज कॉलेजेस में दाखला लेने के लिए लोग बहुत ही ज्यादा रगबत करते हैं? क्यों? उनके रिजल्ट बहुत अच्छे हो, वहां से फारिग तहसील होने वाले बच्चे बेहतरीन जगहों पर उनको नौकरियां मिलती, बेहतरीन पढ़ाया जाता है। लोग कहते हैं इस स्कूल में जाओ इसका रिजल्ट कितना अच्छा। हमारा रिजल्ट देखने के बाद लोग आना ही नहीं चाहते। शक ही नहीं है कि अल्लाह ने हमें बेहतरीन आईन दिया, शक ही नहीं है कि अल्लाह ने इस आईन को बेहतरीन समझाने वाले हमें दिए, लेकिन इसमें भी शक नहीं है कि हमने इसका हक अदा नहीं। हम उम्र गुजार देते हैं अल्लाह की इस किताब में से, ये भी देखने की बहुत सारों को जहमत गवारा नहीं करते, ख्वाहिश ही नहीं होती कि मैं देखूं तो सही एक बार कि जो मैं कुरान 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 सुनता रहता हूँ, इस कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने मुझसे चाहा क्या है। सलावत पढ़ लो, अल्लाह के अच्छे वादों की उम्मीद लगा लेते हैं, उसने जो खबरदार किया है उससे उनके दिलों में खौफ पैदा हो जाता है। وَيَعْتَبِرُونَ بِقَصَصِ, और जब कुरान का कोई किस्सा पढ़ते हैं तो इबरत लेते हैं। कुरान में जितने भी किस्से बयान किए इबरत के लिए बयान किए। फरमाया कि देखो किन बातों की वजह से गुज़श्ता कौमें अल्लाह के अज़ाब का शिकार हुई, हालांकि अल्लाह ने उनमें नबी भेजे थे, अल्लाह ने उनको भी किताबें दी थी, लेकिन उन्होंने क्या किया कि इन नेमतों के होते हुए उन पर अज़ाब आया? क्या किया? क्या सिफात थी? कैसी बातें करते थे? कैसे अमल करते थे जिनके नतीजे में अल्लाह ने पहले उन पर एहसान किया, उनमें नबी भेजा, उनमें किताब भेजी, उनको चांस दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया कि अज़ाब आया? इबरत ले, अल्लाह ने उन कौमों की सिफात बयान की। يَعْتَبِرُونَ بِقَصَصِ, कुरान के किस्सों से इबरत लेते हैं। وَيَعْتَمِرُونَ بِأَوَامِرِ, और कुरान के अंदर जो भी अल्लाह ने अमर फरमाया है उस अमर को बजा लाते हैं। وَيَنْتَهُونَ بِالنَّوَاهِي, और जिन बातों से अल्लाह ने नहीं फरमाई है रोका है उसको जब पढ़ लेते हैं तो फिर अगर उनके अंदर हो तो रुक जाते हैं, दोबारा वो काम नहीं करते। ये इमाम ने फरमाया क्या है? हक के तिलावत। अब हम देखें अपने मुआशरे को, देखें उम्मत इस्लाम को, देखें अपने आप को, देखें सबसे पहले कि हम इस हक के तलावत में से कितना परसेंट अदा करते हैं। कितने लोगों ने इस माह मुबारक रमजान में कुरान खत्म किया होगा लेकिन बगैर समझे, बगैर समझे? کتنی بڑی بے قدری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چیز دے رہا ہے کہ اس میں تمہارے لیے ہدایت ہے، اس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ سورہ یاسین پڑھتے ہیں، لینذر من کان حیا، یہ قرآن اس لیے تاکہ خبردار کرے اس کو جو زندہ ہے، جو قرآن کی نصیحت اثر ہی نہیں لے رہا، زندہ ہی نہیں، جس کے اندر طلب ہی نہیں، وہ زندگی جسے قرآن مجید زندگی کہتا ہے۔ ورنہ بہت سارے سانس لینے والوں کو اللہ کی کتاب مردہ کہتا ہے۔ مثلا قرآن مجید فرماتا ہے، اے رسول آپ کی بات پر لبیک صرف وہ کہیں گے جو سنتے ہیں، جو مرے پڑے ہیں ان کو تو اللہ ہی اٹھائے گا قبروں سے۔ کیا مطلب ہے؟ ان جو قبرستان میں مرے پڑے نہیں، یعنی جنہوں نے آپ کی نصیحت جن کے کانوں پر اثر ہی نہیں کرتی، جن کے قلب پر اثر ہی نہیں کرتی، یہ ٹھیک ہے سانس لے رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں آپ کی طرف، یہ بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، یہ کھڑے ہیں، آ جا رہے ہیں، لیکن یہ مردہ ہے۔ قرآن اس کے لیے ہے، اس پہ اثر کرتا ہے جس کے اندر وہ زندگی باقی ہو جس کو اللہ تبارک و تعالی زندگی کہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والا۔ اللہ کے امر بجا لاتے ہیں، اللہ کی نہیں سے رک جاتے ہیں۔ یہاں تک آپ انشاءاللہ ذہنوں میں آپ کے محفوظ ہیں۔ اب سنیے، امام نے فرمایا اگلے جملوں میں قسم کھائی، اللہ کی قسم کھائی، اور فرمایا کہ چند چیزوں کے نام لیے اور فرمایا اللہ کی قسم، ایسا 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 کرنا قرآن کے ساتھ، یہ حق کی تلاوت نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اکثر ہم وہی کام کر رہے ہیں جن کا تو قرآن سے ویسے ہی کوئی تعلق نہیں، ان کو تو چھوڑ دیں۔ جن کا تعلق ہے ان کی اکثریت بھی ابھی وہی پر ہے۔ کیا فرمایا؟ ما ہوا، نہیں ہے یہ حق کی تلاوت، ہوا ضمیر ہے، یعنی یہ حق کی تلاوت نہیں ہے۔ ما ہوا، نہیں ہے یہ حق کی تلاوت، واللہ اللہ کی قسم یہ حق کی تلاوت نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ حفظ و آیات، صرف اس قرآن کی آیات کو حفظ کر لینا۔ یہ کون سا حفظ ہے؟ جس کا عمل کے ساتھ کوئی تعلق، حافظ ہے لیکن وہ جو حفظ کیا ہے اس نے، اس کی زندگی میں، اس کی روش زندگی میں اس کی کوئی جھلک دکھائی نہیں دیتی، گویا یہ کوئی اور چیز ہے اور وہ زندگی کا قانون کئی اور سے لے رہے۔ حفظ اسے کیا ہے لیکن زندگی گزارنے کا قانون تو یہ تھا نا، یہ قانون تھا اللہ کی طرف سے، لیکن اس کی زندگی جب ہم دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ اس نے یہ قانون کہیں اور سے لیا ہے۔ صلوات پڑھی محمد والا۔ ایک بار پھر صلوات پڑھی محمد والا۔ ما ہوا واللہ، نہیں ہے یہ حق کی تلاوت، اللہ کی قسم، حفظ آیات، قرآن کریم کی آیات کا صرف حفظ کر لینا، یہ حق کی تلاوت نہیں ہے۔ یہ حق کی تلاوت کس، کون سا حق کی تلاوت ایکسپلین کیا جا رہا ہے؟ جس کو اللہ نے قرآن پر ایمان کی علامت بتایا، جن کو ہم نے کتاب دی ہے ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، اولئک، یہی ہے، یہ اولئک کا اشارہ ہے، یہ گروہ ہے، یؤمنون بہ، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ حق کی تلاوت ایکسپلین کیا جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم، یہ حق کی تلاوت صرف اس کی آیات کا حفظ کر لینا نہیں ہے، ودرس حروف، اور اس کے حروف کو اچھی طرح سیکھ لینا حق کی تلاوت نہیں ہے۔ یہ جن کے نام لیے جا رہے ہیں اپنی جگہ پر اہم ہے، یاد رکھیے، قرآن کی آیات کو حفظ کر لینا بہت بڑی فضیلت ہے۔ قرآن مجید کے مخارج حروف سیکھنا، اچھی طرح سے تلاوت کرنا، وقف کہاں کرنا ہے، کہاں وقف نہیں کرنا، کیسے پڑھنا ہے قرآن کو، کس انداز میں، یہ سارا کچھ کرنا فضیلت ہے، کوئی شک نہیں۔ لیکن اگر یہ مقصد نزول قرآن سے کٹ جائے ساری عمر کے لیے، تو پھر خدا بہتر جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ امام جو فرما رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف قرآن کے حروف کا درس، درس کا معنی کیا ہوتا ہے عربی زبان میں؟ اچھی طرح، اچھی طرح کسی چیز کو سیکھ لینا، درس حروف، یعنی قرآن کے حروف کیسے ادا کیے جائیں، یہ حق کی تلاوت نہیں ہے۔ وَتِلَاوَتُ سُورَةٍ اور بس قرآن کی ایک سورت کو پڑھ لیں, جس کا تعلق ایسا پڑھنا کہ جس میں یہ اوپر والی باتیں نہیں, نہ سمجھ ہے نہ عمل ہے, نہ امید ہے نہ خوف ہے, نہ عبرت ہے نہ امر کی اطاعت ہے, نہ نہیں سے رکاوٹ ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا, لیکن کاری بہت اچھا, یہ خطرناک, حافظ بہت اچھا, یہ خطرناک. وہ تلاوت سورۃ, میں تلاوت اتنی کرتا ہوں, تلاوت اتنی کرتا ہوں, تلاوت اتنی کرتا ہوں, اندر کیا لکھا ہوا کچھ بھی نہیں پتا. میں مثال دیا کرتا ہوں, بعض دوستوں نے شاید سنا ہوگا, مثال دیا کرتا ہوں. ایک عزیز سے ملاقات ہوئی اور قرآن کی بات چلی, تو انہوں نے کہا کہ اللہ پاک نے توفیق دی ہے, پچھلے مثلا میں 10 سالوں سے ہر روز نماز فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہوں. میں نے کہا بہت زبردست, بہت اچھی بات, تو کوئی ایک بات بتائیں کہ سورہ یاسین میں اللہ نے کیا فرمایا. تو مسکرا پڑے اور کہتے ہیں کہ نہیں, یہ تو نہیں پتا کہ اندر ہے. ابھی کتنا بڑا ظلم, کتنی بڑی بے قدری ہے. سورہ یاسین قلب قرآن ہے, کیوں قلب قرآن؟ کیا اللہ نے ایسی باتیں کی ہیں؟ کچھ پتا کہا. میں مجھے اتنا عرصہ ہو گیا پڑھتے پڑھتے, ایک دن میں پڑھ رہا تھا, پڑھتے پڑھتے جو ہے وہ میری نظریں قرآن کے اوپر سے ہٹ گئی, تو مجھے پتہ چلا کہ مجھے تو یاد ہو گئی, 10 سال سے پڑھ رہا تھا, یاد ہو گئی, حفظ ہو گئی مجھے, لیکن اندر کیا لکھا ہوا ہے, اندر اللہ نے چاہا کیا, بتایا کیا, کچھ بھی معلوم نہیں. اکثر تلاوتیں ایسی ہوتی. یہ تلاوت سورہ کر لینا نہیں, ودرس اعشارہ و اخماس, قرآن کے 10واں حصہ کتنا ہوتا ہے اور قرآن کا 5واں حصہ کتنا ہوتا ہے. اور ابھی لوگ کیا کرتے ہیں, 9/11 کا واقعہ ہوا, قرآن کی آیات کے نمبروں میں سے پلس مائنس کر کے 9/11 نکال, خود کچھ بھی نہیں کرتا, کچھ ہو گیا اب کیلکولیشن نکال کے کہہ رہے ہیں یہ قرآن کے اندر, یہ قرآن کے اندر, یہ قرآن کے اندر ہے. اور ان میں سے اکثر میسج جھوٹے ہوتے ہیں, آپ یقین رکھیں. کس نے جا کے تحقیق کرنی ہوتی, ایسی بات اڑا دیتے ہیں, اور پتہ نہیں شاید غیر مسلم ہی دشمنان اسلام ایسی چیزیں کرتے ہیں تاکہ مذاق اڑائیں. دیکھو مسلمان کرتے کہ ہمارے بنائے ہوئے میسیجز ایسے عقل سے آری ہو گئے کہ ان کو چیک کرنے میں فارورڈ کر رہے ہیں ثواب, آپ اس کو فارورڈ کر دیں اور آپ کو جناب اتنا ثواب ملے گا, نہیں فارورڈ کریں گے تو آپ کی لاتیں توڑ دے گا, جیسے کسی معصوم کا فرمان. ٹھیک ہے, آگے کر رہے ہیں. اب اس کے بعد امام نے فرمایا, اپنی بات کی وضاحت فرمائی, توجہ فرما رہے ہیں, اپنی بات کی وضاحت فرمائی کہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ حفظ آیات نہیں ہے اور درس عروف نہیں ہے اور تلاوت سورہ نہیں ہے اور درس اعشار و اخماس قرآن نہیں ہے, کیوں؟ سبب بتایا, اور یہ سبب درد ہے سب ائمہ کا. کیوں ائمہ تنہا تھے, کیوں ائمہ تنہا تھے؟ میں آپ کو عرض کروں, مثلا بعض ائمہ کے بارے میں ہمیں یعنی جو تصور ہے کہ وہ بالکل جنگ اور جہاد والے نہیں تھے. یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں امام کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ذاتی کمرے میں میں نے 3 چیزیں دیکھی. امام کے کمرے میں میں نے 3 چیزیں دیکھی. ایک تلوار تھی جو یہ بتا رہی تھی کہ ہدف جہاد ہے, اگر حالات بن گئے تو تلوار اٹھا لیں, لیکن تنہا ہے. شیعہ تھے کہ نہیں تھے بغداد میں؟ اتنے سال جیل میں رہے تھے, لیکن وہ نہیں تھے نام والے شیعہ, وہ شیعہ نہیں تھے جن کی علامات خود اہل بیت اطہار نے بتائی. 2, سخت لباس تھا, سخت لباس تھا جو یہ ظاہر کرتا تھا کہ وسیلہ دشوار جہادی اور انقلابی زندگی ہے. یعنی زندگی کیسی گزرنی ہے, دشوار گزرنی ہے, سخت گزرنی ہے, آرام و آسائش والا لباس نہیں تھا, یہ لباس سخت لباس اس کی علامت تھا. تیسرا فرمایا, تیسرا قرآن تھا جو یہ بتا رہا تھا کہ ہدف قرآن, تلوار اٹھانے کا ہدف قرآن کے قانون کو اللہ کی زمین پر لاگو کرنا. اب یہاں پہ رک کر میں اس حدیث کو بھی مکمل کروں گا, لیکن یہاں پر میں رک کر ایک بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے, ہم نے کچھ بہت ہی غلط بلکہ بھیانک تقسیم کر دی ہے, دین کو کاٹا ہے. متوجہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے کاٹ دیا اس کو. دین اپنے صحیح نتائج, اسلام اپنے صحیح نتائج تب دے گا, عزت اقتدار یہ کب دے گا, جب سارا دین ہم مانے. ہم نے دین کو کر لیا کاٹ کاٹ کے تقسیم کر لیا. ہم سمجھتے ہیں قرآن میں فرمایا گیا ہے اقیم الصلاۃ, جو نماز نہ پڑھے گا, جو نماز کو اہمیت نہیں دے گا وہ گناہ کرے گا. ایسا ہی ہے نہیں؟ لیکن ہم نے سوچا کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ خدا کے دشمنوں کے لیے اور اپنے دشمنوں کے لیے جتنی تمہارے اندر طاقت ہے, جتنا کر سکتے ہو, ان دشمنوں کے مقابلے کے لیے طاقت تیار کرو, اسلحہ تیار رکھو, گھوڑے تیار رکھو, نیزے تیار رکھو, تلواریں تیار رکھو. اس حکم کو مسلمانوں نے مانا ہے یا نہیں مانا؟ اسلحہ بنانا کہاں کا دین؟ جنگ کے لیے تیاری کرنا یہ کون سا دین؟ اس ہم نے دین کو محدود کر دیا. تسبیح پڑھنی ہے, دو رکعت نماز پڑھنی ہے, بے روح حج کرنا ہے, بے روح زیارت کرنی ہے, بے روح تلاوت کرنی ہے, بے روح روزہ رکھنا ہے, جس کا کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہماری زندگیوں پر. دین نے کیا فرمایا؟ آپ توجہ کریں, یہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟ یہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟ جب رسول اللہ کا مقابلہ کفار کے ساتھ. رسول اللہ کا مقابلہ کن کے ساتھ؟ کفار کے ساتھ. اب آج میں اور آپ بیٹھ کے یہاں دعا کر دیں, یا اللہ اسرائیل کو نیست و نابود فرما. ٹھیک ہے نا؟ زور سے آواز آتی ہے آمین, ہو جائے گا؟ نہیں. کیوں؟ جو اللہ نے دشمنہ اپنے دشمنوں اور دین کے دشمنوں کی نابودی کا طریقہ بتایا ہے, ہم کہتے ہیں ہم وہ نہیں کریں گے, یا اللہ تو کر. جیسے بنی اسرائیل نے کہا تھا نا حضرت موسیٰ سے, اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑو, ہم صرف آمین کریں گے, ہم صرف دعائیں مانگیں. اللہ نے کہا 40 سال بھٹکتے پھرو صحرا میں, جب تک کہ تمہارے ہوش ٹھکانے نہیں آتے کہ جنگ کرنی ہوگی. اگر صرف دعاؤں سے کفار کا مقابلہ ہوا کرتا, صرف دعاؤں سے مقابلہ ہوا کرتا, تو سب سے زیادہ دعا کس کی قبول ہوتی ہے؟ رسول اللہ, وہ مدینہ میں تھے. سب سے زیادہ دعا کس کی قبول ہوتی ہے؟ امیر المومنین, وہ بھی وہی, جناب سیدہ, وہ بھی وہی. آپ نے دیکھا کہ دشمن مقابلے پہ آ رہا ہو اور رسول اللہ نے کہا ہو علی آ جائے, جناب سیدہ آ جائے, ہم تینوں مل کے بیٹھ کے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ جو لشکر مکہ سے آ رہا ہے اس کی راستے میں وبا پھیل جائے اور مار جائے. نہیں, ایسا سیرت رسول اللہ میں آپ کو کہیں نہیں. کیا ملتا ہے؟ جب پتہ چلتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جس کے پاس جو جو آمادہ ہے خدا کے راستے میں جہاد کے لیے آ جائے. جس کے پاس کچھ ہے کچھ لے کے آ جائے, جس کے پاس کچھ نہیں ہے آ جائے دشمنوں کا مقابلہ کرنا. کیا کرتے ہیں؟ جتنے نیزے ہیں, جتنی تلواریں ہیں, جتنے گھوڑے ہیں, کم ہے, بہت کم ہے ان کافروں سے. پہلا مارکا جو ہوا اسلام اور کفر کا, غزوہ بدر, وہ 1000 یا 313, ان کا اسلحہ بھی زیادہ, ان کا اسلحہ بھی بالکل نومینل سا, کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. ان کے مقابلے میں یہ دونوں لشکر میدان میں اتر کر اب رسول اللہ دعا کرتے ہیں, یا اللہ جو ہمارے ذمہ تھا ہم نے کر دیا, ہم ان کے میدان کے مقابلے میں آ گئے. اب دعا کیا فرماتے ہیں؟ کہ اگر یہ 313 اگر مر گئے, مار دیے گئے, تو اس روئے زمین پر تیری توحید کا پرچار کرنے والا کوئی نہیں. اب خدا فرشتے بھیجتا, اب خدا غیبی بدل کرتا, لیکن ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے بد دعائیں کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کچھ نہیں بھیجتا, صرف لوڈ شیڈنگ بھیجتا. اپنی حالت بھی اتنی خراب ہے کہ وہ کیا کرے. مسلمانوں نے اس آیت کی نافرمانی کی. اگر اس آیت کی اطاعت کی ہوتی, آپ کو پتہ ہے جب اس آیت کی اطاعت ہوئی تو چند سالوں میں مکہ کے لوگ کیسے تھے؟ بہت زیادہ پڑھے لکھے اور بہت زیادہ تمدن والے اور بہت زیادہ جسے کہتے ہیں بڑے ہائی لیول کے افکار والے لوگ تھے، نہ انتہائی ہر اعتبار سے پست اور گھٹیا قوم، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بدترین لڑائیاں کرنے والے، اخلاقی اعتبار سے پست ترین لوگ. لیکن چند سال گزرنے کے بعد ایران اور روم جیسے سپر پاورز ان کے آگے کانپ رہے ہیں. یہ کیسے ہو؟ اسی قرآن سے، اسی قرآن کی آیات کی اطاعت سے، دعاؤں سے نہیں ہوا. کہ رسول اللہ کہہ رہے ہو جی ہم نے، جیسے آج کل فیشن بن گیا، ہم نے جناب لعنت کا سلسلہ شروع کیا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ پہ لعنت کا سلسلہ شروع کیا، ایک کروڑ ایک ارب لعنتیں بھیجنی ہیں، آپ 10 دفعہ لعنت بھیج کے اسے فارورڈ کر، اس لعنت کا کوئی اس کو اثر پڑنا ہے؟ زیادہ توقع ہے کہ ہم پر ہی کوئی برا اثر پڑے گا. اس لیے کہ ہم نے کام نہ کرنے کا، میدان عمل میں نہ نکلنے کا بہانہ بنا لیا. امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلتے ہیں قیام کرنے کے لیے، مکہ کی طرف جا رہے ہیں، ایک صاحب پہلے آ کے سمجھاتے ہیں امام حسین کو، اور جب امام حسین نہیں سمجھتے، اس کی نصیحت نہیں سنتے، جو امام حسین سے زیادہ سمجھدار بن رہا ہے اس کی نہیں سنتے، تو ایک اونچے ٹیلے پہ چڑھ جاتا ہے اور وہاں ہاتھ پر اٹھا کے دعا مانگنا شروع کرتا ہے. اور کوئی پوچھنے والے سے پوچھتا ہے کہ آپ یہ ٹیلے پہ چڑھ کے کیوں دعا مانگ رہے ہو؟ تو کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جب کوئی بہت بڑی مصیبت آئے تو ٹیلے پہ چڑھ کے دعا مانگو. بابا یہ ٹائم دعا کا نہیں، یہ امام حسین کے ساتھ جانے کا ٹائم ہے، تو ٹیلے پہ چڑھ کے دعا مانگ رہا ہے. ہر ایک نے اپنی مرضی کا دین بنا لیا، صحیح کام جو ذمہ داری ہے اسے نہ ادا کرنے کا بہانہ بنا لیا. جس کو پتا ہے کہ میں دو تسبیحیں سبحان اللہ کی نکال کر مجھے جنت پکی ہو گئی ہے، وہ کیوں آئے میدان عمل میں؟ جس کو پتا ہے کہ میں نے آج اعمال کر رہی ہیں اور میری تو پکی بخشش ہو گئی ہے، وہ کیوں کل جائے گا فلسطین کے مظلوموں کی حمایت کرنے کے لیے روڈ پر جب گرمی بھی ہے؟ کیوں جائے گا؟ اس کو تو جنت مل گئی. ایسے جنت نہیں ملتی، ایسے جنت نہیں ملتی. اگر رسول اللہ کے ساتھیوں نے گرمیاں برداشت نہ کی ہوتی، مولا کائنات نے کتنے مولا کے بدن پر زخمی زخم تھے نیزوں اور تلواروں کے، یہ زخم نہ کھائے ہوتے تو میں اور آج یہاں پہ بیٹھے نہ بیٹھے. رسول اللہ کے ساتھیوں نے، حقیقی امیر المومنین کے ساتھیوں نے کتنے زخم کھائے ہیں، کتنی بھوک کتنی پیاس برداشت کی ہے. آپ دیکھیں قرآن کا ایک بڑا حصہ اترا ہی میدان جنگ میں. سورہ انفال پڑھیے آپ، سورہ توبہ پڑھیے آپ. اے ایمان والو، تمہیں کیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو، تمہارا وزن بڑھ جاتا ہے، بھاری ہو کے زمین پہ لگ جاتا ہے. کیا تم آخرت کے بدلے میں دنیاوی زندگی پہ راضی ہو؟ جو پائے نہیں نکلتا گھر سے، قرآن سے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو دنیاوی زندگی پہ راضی ہے، چاہے وہ تسبیح نکال رہا ہوں. رسول اللہ جا رہے ہو جہاد پر اور میں گھر بیٹھ مثلا تسبیح نکال رہا ہوں، اللہ قبول کرے گا اس تسبیح کو؟ ہم کس مولا کا نام لیتے ہیں؟ مولا کائنات کا. ہم کیا نجو بلاگا میں موجود ہے، ایک مولا کی حکومت میں، ظاہری جو خلافت تھی ان علاقوں میں جہاں مولا کی حکومت تھی، وہاں پر لشکر شام میں وہ ڈکیتیاں کرتے تھے. ان کے امیر نے انہیں حکم دیا ہوا تھا کہ علی کی حکومت میں افراتفری پیدا کرو، لوٹ مار کرو، ڈکیتیاں کرو. تو ایک جگہ ان کے لشکر نے حملہ کیا، ایک یہودی عورت کے پاؤں کی پازیب اتار کے لے گئے، لوٹ کے لے گئے. جس کو ہم مولا کہتے ہیں، جانتے کیا فرمایا؟ جب یہ خبر پہنچی مولا کے پاس، فرمایا کہ اگر اس خبر کو سن کے، مسلمان نہیں تھی وہ یہودی عورت، لیکن اس کی حفاظت کس کے ذمہ تھی؟ حکومت اسلامی کے ذمہ. فرمایا کہ مسلمانوں کے ذمہ. فرمایا کہ اس خبر کو سن کر اگر غیرت کی شدت سے کوئی مسلمان مر جائے تو اس کو ملامت نہیں کرنا. ایسی ہے یہ بات کہ انسان غیرت سے اس سے برداشت نہ ہو اور اس کی جان نہ. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کیا ہو رہا ہے فلسطین؟ صرف دعائیں مانگنے، دعائیں مانگنے. جو بس میں ہے، جو اختیار میں، اے کاش شیعہ اہل سنت، فلسطین تو سب کا مشترکہ مسئلہ ہے، کاش سارے کے سارے اکٹھے ہوں، تمام شہروں میں پاکستانی فوج شامل ہو، سرکاری ملازمین شامل، ہر محکمے نے اپنا اپنا جھنڈا اٹھایا ہو، ہمارا تعلق پاکستان کے فلان محکمے سے، اور وہ اکٹھے ہوں اور اس کے بعد اسرائیل کو کنڈیم کریں. کیا نتیجہ نکلے گا؟ بالآخر ایک اثر ہوگا، نتیجہ نکلے گا. لیکن ایسا نہیں، ہماری تو یہ حالت ہے کہ اللہ تعالیٰ میں معاف کرے کہ شیعہ شیعہ بھی اکٹھے ہو کر نہیں نکال سکتے. میسج دے رہے اسرائیل کو کہ تسلی رکھو, ہم تو آپس میں بھی اکٹھے نہیں ہیں تمہارا. بعض شہروں میں دو دو تین تین مثلا جلوس نکلتے, انشاءاللہ میری بات محسوس نہیں کریں گے. یہ کیا میسج ہے؟ سورہ توبہ میں کیا فرمایا اللہ نے, قاتلوہم کافتن, ان سے قتال کرو, ان سے جنگ کرو, سارے اکٹھے ہو کر تم, کما یقاتلونکم کافر, جیسے وہ اکٹھے ہو کر تمہارا سلسلہ. لیکن وہ اکٹھے ہیں, ہم اکٹھے نہیں. خدا کا عذاب آزمائش ہے. خدا کا ایک صلوات پڑھیں محمد والے. واپس آتے ہیں اس حدیث کی طرف, توجہ فرمائیں. بتایا حق کی تلاوت کیا ہے, پھر بتایا کہ یہ حق کی تلاوت نہیں ہے. اوپر اوپر سے پڑھ لینا, اس کو حفظ کر لینا, حروف سیکھ لینا, اور یہ تلاوت کر لینا اور وہ تلاوت کر لینا, یہ حق کی تلاوت نہیں ہے. پھر سبب بتایا جہاں سے میں اس حدیث کی طرف چلا گیا تھا. کیا بتایا؟ حفظوا حروفہ واضاعوا حدودہ. ان لوگوں نے قرآن کو حفظ کر لیا لیکن قرآن کے حدود کو, قرآن کے احکام کو ضائع کر دیا, روک دیا. ایسے حافظ, ایسے قاری آیا ان لشکروں میں نہیں تھے؟ جو شام سے لشکر آیا تھا اس میں حافظ نہیں تھے؟ جو امیر المومنین کے مقابلے پہ آیا کھڑا, جو امام حسین کے مقابلے پہ آیا کھڑا, وہاں پہ نہیں تھے حافظ اور قاری؟ تھے. لیکن کون سے حافظ اور قاری تھے؟ جن کا احکام قرآن پہ عمل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ادھر سے امام فرما رہے ہیں میں اس لیے آیا ہوں تاکہ امر بالمعروف کروں, تاکہ نہیں عن المنکر کروں, اس لیے آیا. وہ حافظ, اس قسم کا حافظ جو مخالف امام ہے, تلاوت کر رہا ہوگا, سمجھ رہا ہوگا مجھے ثواب مل رہا. کیا تلاوت کر رہا ہوگا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تمہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے نکالا گیا, بھیجا گیا. تم امر بالمعروف کرتے ہو, تم نہیں عن المنکر کرتے ہو. آیا امام حسین کے مقابلے میں کتنا ثواب ہے. میں قرآن مجید حفظ کروں اور گھر بیٹھ کے اس آیت کی تسبیح پڑھتا رہوں لیکن امر بالمعروف کروں نہیں کبھی, کتنا ثواب دے گا؟ قرآن جب میں دیکھوں گا تو قرآن مجھے کیا جواب دے گا؟ کہے گا اے اس آیت کو رٹنے والے, وہ بات کیوں منہ سے کہہ رہا ہے جو تمہیں کرنی نہیں. یہ سورہ صف کی دوسری آیت, سورہ جمعہ سے پہلے والی سورہ. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والوں, کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اے ایمان والو, وہ کیوں کہتے ہو کہ تمہارا عمل جس بات کی گواہی نہیں دیتا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والو. بس یہ صرف بے روح تلاوتیں اور بے روح قرآن پڑھنا. امام اس کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ انہوں نے قرآن کو حفظ تو کر لیا لیکن قرآن کی حدود کو ضائع کر دیا. بس میں اپنی بات کو تمام کرنا چاہوں گا, توجہ فرمائیں. پھر ایک دفعہ واپس آتے ہیں امام اور فرماتے ہیں وَإِنَّمَا, اِنَّمَا کا معنی آپ کو معلوم, صرف اور صرف بس ہوبا. وہ کیا؟ حق کی تلاوت. وہ صرف اور صرف یہ ہے. کیا ہے؟ فرمایا اِنَّمَا هُوَ تَدَبُّرُ آیَاتِهِ. یہ حق کی تلاوت کیا ہے؟ یہ تو بس قرآن کی آیات میں غور و فکر کرنا ہے, سمجھنے کے لیے کہ اللہ نے کیا فرمایا, تدبر کرنا ہے. اور تدبر کے بعد والعمل بأحکامہ, اور پھر اس کے بعد تدبر کر کے بیٹھ بھی جانا کہ میں تو بڑا فلسفر بن گیا ہوں قرآن میں, میں نے تو مثلا یہ کر لیا وہ کر لیا, بیٹھ جاؤ گھر میں. والعمل بأحکامہ, پھر میدان میں نکلیں, پھر قرآن کے احکام پر عمل. اور پھر امام نے اپنی اس بات کی تائید کے لیے قرآن کریم ہی کی ایک اور آیت پڑھی, اور وہ آیت یہ سورہ صاد کی آیت ہے. فرمایا قال اللہ تعالی, اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے, کتاب, یہ قرآن ایک کتاب ہے, انزلناہ الیک, جسے ہم نے اے رسول آپ کی طرف نازل کیا ہے. کس لیے نازل کیا ہے؟ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ. توجہ فرمائیے, لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ, تاکہ جو ہم نے کتاب آپ کی طرف نازل کی ہے, جن کو ہم نے دی ہے, وہ اس کی آیات میں غور کریں, اس کی آیات میں فکر کریں, تدبر کریں.
یہ تدبر کا معنی ہے.
اور لِيَتَّبَّرُوا آيَاتِهِ تاکہ اس کی آیات میں تدبر کریں. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ اور تاکہ پھر جنہیں ہم نے عقل دی ہے وہ اس کی آیات سے اس غور و فکر کے نتیجے میں نصیحت حاصل کرے کہ اللہ ہمیں چلانا کس طرف چاہتا ہے اور ہماری زندگیوں کا رخ کس طرف ہے. یہ تدبر کے نتیجے میں ہوگا نا کہ کدھر خدا رخ کروانا چاہتا ہے. یہ سوکھی تلاوت سے نہیں ہوگا. اگرچہ قرآن مجید کی طرف لانے کے لیے اللہ نے اس عظیم نعمت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے, اس کی طرف راغب کرنے کے لیے خدا نے فرمایا تم صرف قرآن کی طرف نگاہ بھی کرو تو بھی میں ثواب دوں گا, قرآن کو دیکھو تو بھی ثواب. لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ ساری عمر دیکھتے ہی رہو, سمجھنے کی کوشش نہ کرو. یہ تو گویا ان کے لیے کہا گیا جن کی ابھی جن کو بھی پتہ نہیں تھا قرآن کتنی عظیم چیز ہے, ان کو ادراک نہیں تھا. ان کو جیسے ایک بچے سے کہا جاتا ہے نا کہ اگر تم یہ دوا کھا لو تو تمہیں چاکلیٹ دیں گے, ان سے کہا گیا کہ تم آؤ قرآن کے پاس اس کو دیکھو بھی تو تمہیں ثواب دیں گے. لیکن اس بچے کو آپ کیا کہیں گے کہ جس کا بچپن گزر جائے, جس کا لڑکپن گزر جائے, جس کی جوانی گزر جائے اور وہ 50 سال کا ہو جائے اور پھر بھی کہے میں تب دوائی کھاؤں گا جب مجھے چاکلیٹ ملے. اس کی عقل, آپ نے دیکھا 50 سال کا کوئی بندہ کہ آپ اسے کہیں کہ آپ کو ڈاکٹر کا انجیکشن لگوانا ہے وہ رونا شروع کر دے میں نے نہیں لگوانا مجھے درد ہوتی ہے, اور پھر اس کا کوئی ساتھی اسے کہے کہ آپ کو ہم آئس کریم کھلائیں گے اس کے بعد جا کر تو آپ لگوا لیں, کہتا ہوں ٹھیک ہے پھر لگوا لوں اگر آئس کریم کھلا دوں. ایسا کوئی بوڑھا دیکھا؟ ہماری حالت یہ ہے قرآن کے بارے میں. 50-50 60-60 سال ہماری عمریں ہو جاتی ہے, دنیا سے چلے جاتے ہیں, لیکن قرآن مجید میں اللہ کیا چاہتا ہے, کس طرف رخ کروانا چاہتا ہے, اس کی طرف توجہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا. اگرچہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ان سب چیزوں میں ایک تاثیر ہے جو قرآن کو دیکھے گا بھی خدا توفیق دے گا پھر اور قریب آئے گا. ان چیزوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اجر رکھا ہے, لیکن قدر شناس وہ ہے, قدر شناس وہ ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے قرآن کے ذریعے اس کو انجام دے. ایک صلوات پڑھیے محمد والا. یہ گزارشات جو آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں یہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کے خاتمے کے بعد قرآن مجید کے بارے میں کچھ نہ کچھ بہتری بھی نہ آئے ہمارے رویے میں. الحمدللہ اکثریت نوجوانوں کی بیٹھی ہے, جوانوں کی بیٹھی ہے, بزرگ بھی بیٹھے ہیں, بڑے بھی بیٹھے ہیں, بہنیں بھی ہماری سن رہی ہیں. آپ سب سے التماس ہے کہ جب تک قرآن مجید کے بارے میں ہمارا رویہ صحیح نہیں ہوتا نا ہمارے حالات بھی صحیح نہیں ہو سکتے. ہمارے مسائل کا حل اللہ نے بتایا, ہم اللہ سے کہیں یا اللہ جو تو نے بتایا ہے ہم نے وہ نہیں کرنا لیکن مسئلہ تو نے حل کرنا. یہ بنی اسرائیل کی روش. اللہ کہتے ہیں جاؤ ادھر جاؤ, وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں جائیں گے. جب کام اے موسیٰ تو اور تیرا رب کر دیں گے کمپلیٹ سارا کچھ کر دیں گے ہم واپس آ جائیں گے کھانے پینے اس فتح شدہ شہر میں ہم داخل ہو جائیں گے. یہ نہیں, یہ قرآن مجید کی روش نہیں, یہ عبرت نہیں ہے کہ ہم جو قرآن حدیث میں آپ نے سنا کہ اس کے قصوں سے عبرت لے لیں. اگر ہم نے سنا کہ بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ تم اور تمہارا خدا جاؤ اور لڑو اور عملی طور پر ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھی یہی بیٹھنا ہے ہم نے کرنا کچھ نہیں ہے صرف دعائیں مانگنی ہیں تو پھر حالات نہیں بدلنے والے. تسلی رکھیے کہ نہیں بدلنے والے جب تک کہ ہم, میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جب تک ہم اپنا اللہ سے اختلاف صحیح نہ کریں. یہ اللہ سے اختلاف, خدا کہتا ہے میدان میں آؤ میں کہتے ہیں میں دعا مانگوں, خدا کہتا ہے یہ کام کرو گے میں تسبیح پڑھوں گا, یہ اللہ سے اختلاف ہے. اور جو قوم اللہ سے اختلاف کر لیتی ہے نا اس کے مسائل کا بھی حل نہیں ہوگا. خدا نے میدان عمل میں نکلنے والوں کے لیے دنیا میں عزت رکھی ہے, اقتدار رکھا ہے. اگر مسلمانوں نے یہ جو میں نے آیت کا ترجمہ میں نے بیان کیا تھا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ اور تیار کرو جتنی استطاعت ہے تمہارے اندر اتنی قوت تیار کرو. دشمن کا جاسوس آئے تمہارے گھوڑے دیکھ کے اس پر لرزہ طاری ہو جائے, ان کے گھوڑے اس زمانے کی بات. آج ٹینک دیکھیں, آج میزائل, ابھی کس پہ لرزہ طاری ہوتا ہے؟ ادھر ان کا ہالی ووڈ کی فلم دیکھ کے لذت آ رہی ہوتا ہے کہ اتنی ٹیکنالوجی کی ترقی کر گئی کہ ہمیں جہاں مرضی بیٹھے بیٹھے مار رہے ہیں. جنہوں نے محنت کی ہے, خدا کا قانون ہے, خدا کا قانون چینج نہیں ہوتا.
خدا کا قانون ولن تجد لسنۃ اللہ تبدیلا، اے رسول کبھی تو اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں پائے گا جو محنت نہیں کرے گا۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات لکھی تھی کہ اگر ایک مومن اور ایک کافر سمندر میں گر پڑے تو کون بچے گا، مومن بچے گا یا کافر؟
کون بچے گا؟
جی جس کو تیرنا آتا ہو، جس کو تیرنا آتا ہوگا وہ کائنات کا بدترین کافر بھی ہوگا وہ بچ جائے گا، اور مومن جتنا بڑا بھی تیرنا نہیں آتا اسی کو گوتا آئے گا وہی مرے گا۔ یہ سنت الہی ہے، ہر کام کا ایک طریقہ خدا نے موجود، اگر اس کے لیے تیاری نہیں کی تو پھر نتیجہ بھی اسی کی طرح۔ جن کو سختی کی عادت نہیں ہے، کل مثلاً ایک امتحان ہے، کل ایک امتحان ہے، کون میدان میں نکلتا ہے، کون گرمی برداشت کرتا ہے، آپ یاد رکھیے جیسی طبیعتیں ہم نے اپنی بنا لی ہیں نا، اگر آج ہمارے امام کا ظہور ہو نا وہی طبیعت ہمارے آڑے آئے گی، وہی سستیاں ہمیں بہانے بنانے پر اکسائے گی، وہی تن آسانیاں اور عیش و عشرت وہ ہمیں روک دے گی اور ہم سے کہے گی کوئی بہانہ بنا کوئی بہانہ بنا، یہ تو امام ہے ہی نہیں، ابھی رک پہلے چیک تو کر لے اندر سے کیا بات نکلتی ہے، ہو سکتا ہے جھوٹا دعوے دار، کون پہچانے گا؟ جس نے اپنا شعور قرآن کے نور سے لیا وہ پہچانے گا۔ کیوں بعض لوگوں نے رسول اللہ کو نہیں پہچانا، بعض نے جان لیا ایمان لیا؟ کیا یہودیوں کی کتاب میں نئی نشانیاں تھی رسول اللہ کی موجود؟ قرآن نے گواہی دی ایسے پہچانتے ہیں اس رسول کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ آئے تھے، رسول اللہ کے منتظر تھے، لیکن جب آیا وہ رسول انکار کر دیا۔ کیوں انکار کر دیا؟ خود کرپٹ تھے، کرپٹ ہو گئے تھے۔ کرپٹ بندہ پاک بندے کو نہیں پہچانتا، ابلیس کا اطاعت گزار اللہ کے نمائندے کو نہیں پہچانتا، مخالفت کر سکتا ہے، پروپیگنڈا کر سکتا ہے اس کے خلاف، دوسروں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کر سکتا ہے، شناخت نہیں کر سکتا، پاکیزگی کی شناخت کرتا ہے، کیونکہ مزاج ملتے ہوتے ہیں، مزاج ملتے ہوتے ہیں، انکار کر دیا رسول اللہ نہیں مانا۔ ابھی بھی جب مثلا امام تشریف لاتے ہیں، جن کو گرمی برداشت کرنے کی عادت نہیں، وہ کیا کہیں گے؟ امام نے بھی کس ٹائم پہ ہیٹ ویو آئی ہے کراچی میں، اب امام نے پکارا ہے، ہم تو نہیں نکل سکتے، خدا نہ خواستہ ہمیں لو لگ گئی، اتنی قیمتی ہماری جان ہے کیا بنے گا، اتنے ناز و نعم میں ہم پالا ہے ہمارے ماں باپ نے ہمیں، ہم کیسے نہیں کریں گے؟ قرآن کے قصے، قرآن کی داستانیں گواہی دے رہے ہیں، اور قرآن نے کہا اے رسول غزوہ تبوک پہ جانا ہوا، مجھے بتا دیجیے گا جب بھی ٹائم تمام ہو جائے، ہو گیا ٹائم تمام، صلوات پڑھیں محمد والے، بس میں تمام کرتا ہوں۔ اس یہ بھی قرآن کی ہی بات سے عبرت کے لیے، غزوہ تبوک سفر بہت لمبا تھا، گرمی بہت شدید تھی، اور رسول اللہ نے کہا کہ نکلو، یہ آئی جو میں نے پہلے آپ کو سنائی تھی نا کہ تمہیں کیا ہے جب کہا جاتا ہے نکلو الگ راستے میں تو بھاری ہو کے زمین سے لگ جاتے ہو، یہ بھی غزوہ تبوک کی آئی، نہیں جا رہے تھے، بہانے بنا رہے تھے، اور اللہ کا امتحان بھی دیکھیں، موسم ایسا تھا، فصلیں تیار تھی، کھجوریں جناب ریڈی ہوئی کھڑی تھی، سب اترنے والی تھی، ادھر سے اللہ کے نبی نے کہا چلو تبوک پر چلو، بہانے بنا رہے، اندر کی جو چیزیں چھپی ہوئی تھی بیماریاں وہ باہر نکلنا شروع، کوئی بہانے بنا رہا، اور وہاں قرآن میں ان کا ایک منافقوں کا جملہ کوٹ کیا کہ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں گرمی میں مت نکلنا، رسول اللہ سے کہو کہ تھوڑی گرمی کا زور ٹوٹ جائے تو پھر ہم نکلیں، اور قرآن نے جو جواب دیا ہے اس جواب پر بات کو تمام کرتا ہوں، فرمایا اے رسول ان سے کہو جہنم کی گرمی اس سے زیادہ ہے، نہیں نکلو گے جہاد کے لیے، نہیں نکلو گے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، نہیں نکلو گے مظلوموں کی حمایت کے لیے، نہیں نکلو گے اپنا عملی کردار ادا نہیں کرو گے، گرمی زیادہ ہے، یہاں گرمی زیادہ لگ رہی ہے، اے رسول ان سے کہیے قل نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ کی گرمی اس سے بہت زیادہ ہے، لہذا یہ گرمی برداشت کرو تاکہ خدا دنیا میں بھی تمہیں عزت دے اور آخرت میں بھی تمہیں عزت دے، یہ خدا کا قانون ہے۔ خدا بندے عالم، قرآن مجید پڑھنے والوں میں، سمجھنے والوں میں، تدبر کرنے والوں میں، اور تدبر کے بعد عمل کرنے والوں میں ہم سب کا شمار فرمائے، اور خدا بندے عالم اس ارادے کو ہمارے اندر پیدا فرمائے کہ اللہ کی کتاب سے ایک ایسا رابطہ قائم کرے، ایسا ارادہ کرے آج کی شب، آج کی شب فیصلے ہوتے ہیں، فرشتے مثلاً اللہ کے امر کو لے کر زمین پر اترتے ہیں اور یہ فیصلے انسان جس حالت میں بیٹھ کے خدا سے مانگ رہا ہوتا ہے اسی کے مطابق جو طلب کر رہا ہوتا ہے اسی کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. تو خدا سے اس کتاب کا قرآن کریم کا عشق طلب کیجئے. امام حسین عشق فرماتے تھے, اہل بیت عشق فرماتے تھے قرآن مجید سے, سارے آئمہ رسول اللہ. خدا سے دعا کیجئے کہ اس کتاب کی محبت اور اس کا عشق کہ جس کے ذریعے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کتاب سے ہمارا رابطہ قائم رہے. خدا بندے عالم ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے. اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.